بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الرب خطيب ندوي صاحب، نائب قاضي جماعة المسلمين وأستاذ جامعة إسلامية بٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 266، سورہ بقرہ آیت نمبر 196. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کے غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. اس آیت کے متعلق صحابہ کے مختلف اقوال ہیں. حج اور عمرہ مکمل کرو یعنی اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، واجبات، سنن، ان ساری چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے اس کے اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ اس کو پورے کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے متعلق فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ ان دونوں کو الگ الگ کیا جائے، یعنی ایک ساتھ ملا کر نہ کیا جائے، تمتع یا اقران جسے کہتے ہیں اس طرح نہ کیا جائے، بلکہ عمرہ علیحدہ کیا جائے اور حج علیحدہ کیا جائے. یعنی عاشور حج میں عمرہ نہ کیا جائے، حج کے بعد عمرہ کر لیا جائے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حج اور عمرہ مکمل کرو یعنی اپنے گھروں سے، یعنی میقات کے باہر ہی سے حج اور عمرے کی نیت سے اور قصد سے جا کر اس کو مکمل کرو. تکمیل حج اس میں ہے. حضرت سفیان ثوری اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ آدمی کہیں تجارت یا دوسری غرض سے میقات پار کر کے مثلا جدہ ہے یا دوسری جگہوں پر جاتا ہے، وہاں جانے کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ عمرہ کر لیا جائے، تو یہ اتمام نہیں ہوا، بلکہ میقات کے باہر ہی سے حج یا عمرے کے ارادے سے جایا جائے کہ اس میں اتمام ہو اور مکمل اسے ثواب حاصل ہو. عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی جو وہاں رہتے ہیں جدہ وغیرہ میں، عمرے کا بھی قصد ہوتا ہے لیکن تجارت کی غرض سے جاتے ہیں، نکاح پار کر لیتے ہیں. نکاح سے احرام صرف اسی کے لیے ضروری ہے جو حج یا عمرے کے ارادے سے جا رہا ہو، لیکن نکاح پار کر کے جدہ یا نکاح کے اندرونی علاقوں میں جانے والا عمرے کی نیت وہاں جا کر کرتا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے یعنی نکاح ہی سے حج اور عمرے کے ارادے سے جائے، پھر اس کو کر کے اپنے کام کاج کر لیں. تجارت کی غرض سے جا کر پھر وہاں سے ارادہ کر لیں، یہ اتمام نہیں ہوا. بہرحال حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کیا جائے. تو اس حج اور عمرے اس آیت کی بنیاد پر امام شافعی حج اور عمرہ اس دونوں کے وجوب کے قائل ہیں. حج کے سلسلے میں تو اجماع سب کا ہے کہ فرض ہے، لیکن عمرے کے سلسلے میں اختلاف ہے جیسا کہ کل بتایا جا چکا. لیکن حج اور عمرہ اس کے لیے جانے والا اگر کوئی اس احرام باندھ کر جا رہا ہے پھر رکاوٹ آ جائے تو اس صورت میں کیا کرے؟ فَإِنُحْصِرْ تُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، کہ اگر احصار ہو جائے اور اس کو روک لگا دی جائے دشمنوں کی طرف سے وہ جا نہ سکے، جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا، تو ایسے شخص کے لیے جو حج اس کو میسر آئے وہ دے دیں. حج کسے کہتے ہیں؟ حج کے سلسلے میں حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حج اونٹ یا گائے, یعنی نر اور مادہ دونوں شامل ہیں, حج اس کو کہیں گے, یعنی اونٹ اور گائے میں سے جو میسر آئے دے دیں. اور جمہور کا قول جس میں حضرت ابن عباس جو جن کو حبر الامہ کہا گیا اور جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میں بڑھوتری اور ترقی کے لیے دعا دی دی تھی, وہ فرماتے ہیں کہ حج سے مراد اونٹ, گائے, مینڈا اور دمبا, یعنی چاروں قسمیں نر اور مادہ اس میں داخل ہیں, آٹھوں یا قسمیں اس میں داخل ہیں. اور جمہور کا قول بھی ائمہ اربعہ کا جو قول یہی ہے کہ بکری ہو یا گائے ہو یا اونٹ جو اس کو میسر آ جائے, جو سہولت کے ساتھ اس کو ادا کر سکے. آدمی کی مالی پوزیشن مضبوط ہے تو اونٹ دے دے, اتنی نہیں گائے دے سکتا ہو تو گائے دے دے, اگر اتنی نہیں تو بکری دے دے. یہ تینوں چیزیں حج میں داخل ہیں. تو احسار کی صورت میں آدمی حج کا جانور, کوئی جانور گواہ کرے, نسک جسے کہتے ہیں, گواہ کر لے اور پھر وہ حلال ہو جائے. چونکہ یہ حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی ہیں تو وہاں حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ اور گائے تھے حج کے جانوروں میں, تو اس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ اور ابن عمر اس کے قائل ہوں کہ فمستیسر من الحج سے مراد اونٹ اور گائے ہیں, ورنہ جمہور کہتے ہیں کہ تینوں چیزوں میں سے جس کی سہولت ہو جو دے سکے وہ کر لیں. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. اب اس آیت کے بارے میں, یہ آیت کا ٹکڑا ہے, اس کا عطف کہتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ پر ہے, یعنی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ احسار پر نہیں ہے. ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پر عطف مانا ہے, ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ کا عطف اتم الحج پر ہے, یعنی حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو اور اپنے بال کو اس وقت تک نہ منڈانا جب تک کہ حاجی اپنی جگہ پہنچ جائے, یعنی حاجی کا جانور گواہ ہوتا ہے. حاجی ہے, حج کے لیے اگر احرام اس نے باندھا ہے تو حج کی تکمیل یوم النحر میں ہوتی ہے, یعنی عید کے دن جانور گواہ کر لیں پھر سر کے بال منڈا لیں, اور اگر عمرہ تمتع اس نے کر لیا ہے تو وہ بھی حج کے بعد ہی دم دیتا ہے, البتہ شوافع کے نزدیک عمرے کے بعد وہ دم دے سکتا ہے. تو سر کے بال حج یا عمرے کے مکمل ہونے سے پہلے اس وقت تک نہ منڈائے جائیں جب تک کہ حجی کا جانور اپنی جگہ نہ پہنچے. تو یہاں محلہ سے مراد حرم ہے, یعنی مینا میں عام طور پہ دبا کیا جاتا ہے, ورنہ پورے حدود حرم محل ہے, اس کا جانور دبا کیا جا سکتا ہے. تو حج کے فراغت کے بعد بال منڈانے کے لیے ضروری ہے کہ حجی کا جانور دبا ہو جائے. اب جو حضرات احسار پر اس کو حق مانتے ہیں, احناف بھی اسی کے قائل ہیں کہ اگر کسی شخص کو احسار ہو گیا, مکے میں جانے سے روک دیا گیا, حالت احرام میں ہے اور وہ جا نہیں سک رہا ہے, تو ایسی صورت میں جو حجی اس کو میسر آ جائے اس کو ذبح کر لیں اور حجی کے جانور کو حرم میں پہنچنے سے پہلے اپنے سر کے بال نہ منڈائے. تو اس پر عطف کر کے ترجمہ کرتے ہیں, یعنی ان کے ہاں جو شخص جا نہیں سکتا تو کسی کو اپنا وکیل بنا کر حرم میں جانور کو پہنچائے, پھر اس کے بعد اس کے ذبح ہونے کے بعد اپنے سر کے بال منڈائے. اور دوسرے حضرات شواف یا دیگر حضرات ابن کثیر جیسی کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کا عطف چونکہ پہلی آیت پر ہے اور احسار کی صورت میں آدمی جس جگہ اس کو احسار ہو جائے وہیں وہ جانور ذبح کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے موقع پر جب روک دیا گیا تو آپ نے ان حجی کے جانوروں کو وہیں مقام حدیبیہ ہی میں ذبح کیا جو حدود حرم سے باہر ہیں. اس لیے احسار کی صورت میں جس جگہ اس کو احسار ہو جائے وہاں جانور ذبح کر لیں, ضروری نہیں کہ اس کو حرم ہی میں پہنچایا جائے. ایک علماء کا مختلف یہ مسئلہ ہے. پھر جانوروں کے ذبح کرنے کے بعد حدیبیہ کے موقع پر پس و پیش میں صحابہ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ام سلمہ نے رائے دی، آپ نے اس کو پسند فرمایا، اور جب جا کے آپ نے جانور ذبح کیے تو سارے صحابہ پھر آپ کے پیچھے اپنے جانوروں کو ذبح کرنے لگے، اور اس کے بعد سر منانے لگے. تو یہ حدود حرم میں جانور کا ذبح کرنا اس وقت ہے جبکہ آدمی امن کی صورت میں ہو، حج کے ارکان پورے کر چکا ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سر کے بال اس وقت تک نہ منڈائے جب تک وہ جانور ذبح نہ ہو. تو اسی سے معلوم ہوا کہ حالت حرام میں انسان اپنے بال منڈا یا کاٹ نہیں سکتا. تو گویا حج سے فارغ ہونے اور اس سے نکلنے کی ایک ظاہری علامت ہے کہ آدمی اپنے بال منڈا لے. تو تحلیق یہ افضل ہے، اور آپ نے حلق کرنے والوں کے لیے تین مرتبہ دعائیں تھیں. پھر صحابہ نے تفسیر سے متعلق پوچھا تو آپ نے پھر تفسیر والوں کے لیے بھی دعا دی، تیسری مرتبہ تفسیر والوں کے لیے دعا دی. اس لیے حج کے لیے جو جائیں، حج یا عمرے کے لیے، ان کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے سر کے بال پورے ملا دیں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی ہے، اور پھر آپ کی دعاؤں جو زیادہ تر ہوئی تھی محلقین کے لیے، اس میں بھی ایک طرح سے شرکت ہے. فمن کان منکم مریضا، پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو، یعنی احرام باندھنے کے بعد وہ بیمار ہو جائے، او بھی اذن من راسی، یا اس کے سر پہ کوئی تکلیف ہو، یعنی جوئیں گر جائیں، سر میں جوئیں پڑ جائیں، آدمی کھا رہا ہے تو اس میں جوئیں گر رہے ہیں، چہرے پر گر رہے ہیں اور آدمی پریشان ہو رہا ہے، فدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو بیمار شخص کے لیے یا جس کے سر میں کوئی اذیت اور تکلیف ہو اور اس کو بال رکھنے میں دشواری ہے، حالت احرام میں بال تو نکال نہیں سکتا، تو ایسا وقت کیا کریں، تو اس کے لیے بھی اس کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنے بال منڈا دیں اور اس کا فدیہ ادا کریں. فدیہ میں کہا گیا روزہ یا صدقہ، یعنی مسکینوں کو کھلانا، یا پھر جانور کا ذبح کرنا. تو یہاں بیمار شخص، سر میں جس کے جوئیں گرے ہوں اور وہ پریشان ہو، جس کے نتیجے میں حج کی ادائیگی اس کے لیے دشوار ہو، تو اس طرح کا ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، ان کے سر میں جوں گرنے لگے، وہ کھانا پکا رہے ہیں، جوں گر رہے ہیں چہرے پر، اور کھانے میں بھی گرنے کا امکان ہو رہا ہے، پریشان تھے. تو ان کو حضرت معقل ابن یسار کی روایت ہے جو بخاری شریف میں مذکور ہے، ابن کثیر نے جس کو نقل کیا، تو انہوں نے نقل کیا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ. پھر آپ نے ان کو پوچھا کہ تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے، تو کہا کہ ہاں، اور آپ نے خود دیکھ لیا. پھر اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ ایک بکری ذبح کرو، یا اگر یہ نہ ہو سکے تو چھ مسکینوں کو، ہر مسکین کو نصف سا کھانا کھلا، اگر یہ بھی نہ ہو تو روزے رکھو. تو حضرت قعب بن عجرہ سے آپ نے یوں فرمایا، اور اس آیت میں تخفیف سے آگے لیا جائے گا، پہلے آسان، اس کے بعد پھر ذرا مشکل، پھر ذرا مشکل، یعنی پہلے روزے، اگر روزے میں بچ سکیں تو پھر چھ مسکینوں کو کھلانا، اگر یہ نہ ہو تو حجی ایک جانور ذبح کریں. اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل چیز کو بتایا کہ ایک بکری ذبح کرو، یہ نہ ہو تو صدقہ دو، پھر یہ نہ ہو تو تین روزے رکھو. تو یہاں قرآن پاک میں روزوں کی بھی تعین نہیں ہے، صدقہ اور رسو کی بھی میں اختیار ہے، اور اختیار تمام ائمہ کے نزدیک اس میں اختیار رکھا گیا ہے کہ جو چیز دے اسے فدیہ ادا ہو جائے، چاہے روزہ رکھے، چاہے مسکینوں کو کھلائے، چاہے بکری ذبح کرے. لیکن افضل یہ ہے کہ اگر اس کے اندر گنجائش ہو تو جانور بکری ذبح کرے، یا اونٹ یا گائے، جو بھی اس تب تک کرے، یا پھر صدقہ دے، یا پھر روزہ رکھے، تو اس میں اختیار ہے. اور اس کی تشریح حضرت قعب بن عجرہ کی روایت میں ثلاثت ایام، تین دن کے روزے اور چھ مسکینوں کو کھلانا، ہر مسکین کو نصف کا، یا پھر بکری کا ذبح کرنا، ترتیب وہاں پر الٹی ہے نا، الافضل والافضل لی گئی ہے. بہرحال یہ حج کے ایام ہیں، حج کے مسائل ہیں، پھر آگے اس سلسلے میں اور باتیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سعادت سے ہم سب کو نوازیں. تو روزے کے فرائض میں ایک نیت بتا دی گئی، اور دوسری چیز مفطرات سے بعد رہنا، اور تیسری چیز عمدن طے کرنے سے بعد آ جائیں. پھر چوتھا فرض ہے نیت جو ہم کرتے ہیں، نیت میں تعین بھی ضروری ہے. مثلاً رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو رمضان کی تعین ہوتی ہے, کل کا میں روزہ رکھوں گا تو تعین ہو جائے گی. ورنہ آدمی قضا روزے رکھتے ہیں یا پھر نذر کے روزے ہوتے ہیں تو اس کی تعین ضروری ہے. بغیر تعین کے روزہ رکھیں گے تو نفل روزہ ادا ہو جائے گا اور اس روزہ دنیا سے ثابت نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عارفت نصیب فرمائے.